امریکہ کہتا ہے کہ کریمیا میں روسی مداخلت غیر قانونی ہے، تو عراق اور افغانستان میں امریکی مداخلت کیا تھی؟ رائے اليوم لندن۔
یوکرین کے جزیرہ نما کریمیا میں روس کی فوجی مداخلت کے بعد امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں پر ہسٹیریائی کیفیت طاری ہے اور وہ اس فوجی مداخلت کو غیر قانونی قرار دے رہے ہیں۔ ہم اس بحران کے اسباب اور تفصیلات کے بارے میں کسی مبالغہ آرائی کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم تو اس نقطے کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے روس کے لیے دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا ہے اور اسے اقتصادی پابندیوں اور دیگر عواقب کی بابت خبردار کیا ہے، گویا روس کوئی چھوٹا سا جزیرہ ہو جس کے پاس نہ اقتصادی طاقت ہے، نہ ایٹم بم ہے اور نہ ہی چین اور ہندوستان جیسے بڑے اتحادی ممالک۔ جزیرہ نمائے کریمیا کے علاقے کو روس کے سابق صدر لیونٹ برجنیف نے یوکرین کو اس وقت دیا تھا جب وہ سوویت یونین کا حصہ تھا، چنانچہ اس علاقے اور مشرقی یوکرین کے بہت سے علاقوں میں روسی نژاد کے لوگوں کی آبادی ہے، اور اگر امریکی مداخلتیں نہ ہوتی تو اس ملک میں حالات ہرگز اتنے خراب نہ ہوتے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری روس کو G8 سے بے دخل کر دینے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یورپی ملکوں کے وزراء خارجہ بھی اپنے ہنگامی اجلاس میں یہی باتیں طوطی کی طرح دہراتے دکھائی دیے۔ جبکہ روس کے نئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم المیہ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور روس کی فوجی مداخلت پر بہت احتیاط کے ساتھ جوابی اقدام کیا جانا چاہیے۔
یہ بڑی قابل مذمت بات ہے کہ امریکی انتظامیہ کریمیا میں روس کی فوجی مداخلت کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے۔ کیا عراق اور افغانستان میں اس کی خون ریز مداخلت قانونی تھی؟ کیا عرب علاقوں کے خلاف اسرائیل کی کھلی جارحیت کی بے دریغ حمایت اور نہت فلسطینی عوام سے یہ مطالبہ کہ اسرائیل کو یہودی حکومت کے طور پر تسلیم کریں قانونی ہے؟ امریکہ نے عام تباہی کے ہتھیاروں کے جھوٹے بہانے کے ساتھ عراق پر حملہ کیا اور 1,000,000 سے زائد عراقیوں کی جانیں لے لیں۔ اس نے یہی سب لیبیا اور شام میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر کیا، لیکن آج وہ یوکرین میں اس کے بالکل برعکس عمل کر رہا ہے۔ وہ یوکرین میں ایک منتخب صدر کے خلاف ہونے والی بغاوت کی حمایت کے لیے پابندیوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ امریکہ کی آج یہ حالت ہے کہ وہ ساری دنیا کو تباہ کن عالمی جنگ میں گھسیٹ لینا چاہتا ہے اور یورپ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے۔
یورپی یونین نے ایک تجویز پیش کی تھی جس کی بنیاد پر یوکرین کے مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کیا جانا تھا، اور اس پر تمام فریقوں نے اتفاق رائے بھی کر لیا تھا۔ یوکرین کے منتخب صدر یانوکوویچ بھی اس پر رضامند ہو گئے تھے۔ اس تجویز میں آئندہ مئی میں مڈ ٹرم الیکشن کروانے کی بات کہی گئی تھی، لیکن انتہا پسند مظاہرین نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اور پرامن حل کے آخری موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بیلٹ باکس سے نکل کر آنے والے عوامی فیصلے کا نام ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی نظر میں جمہوریت کا کوئی اور مفہوم ہے، اور وہ عوام کو انقلاب کے لیے اکسانا، ملک کے مستقبل کا فیصلہ چوراہوں پر کروانا اور منتخب صدر کو بے دخل کروا دینا، کیونکہ وہ فلاں کا دوست ہے اور فلاں سے اچھے تعلقات نہیں رکھتا۔
کیف کے بحران سے امریکہ کامیاب ہو کر نہیں نکل سکے گا، کیونکہ امریکی قیادت کو یہ ادراک ہی نہیں کہ دنیا بدل چکی ہے۔ کریمین کے مالک اس وقت نشے میں ڈوبے رہنے والے یلتسن یا آسانی سے ہتھیار ڈال دینے والے گورباچوف نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ آج ساری دنیا میں خون ریز عسکری مداخلتوں کی وجہ سے نفرت کا نشان بن گیا ہے۔ یوکرین المیہ کے دہانے پر ہے اور ہمارے خیال میں مذاکرات کے علاوہ کوئی اور مناسب راہ حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے کے استعفے کے بارے میں اردو ریڈیو تہران۔ شام کے بحران کے حل کے بارے میں جنیوا 2 کانفرنس کی ناکامی اور اس ملک میں بڑھتے ہوئے بحران کے بعد عرب ذرائع نے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اظہر ابراہیمی کے استعفے کے امکان کے بارے میں خبر دی ہے۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کے نائب کے استعفے کے بارے میں خبر شائع ہونے کے کئی گھنٹے بعد عرب ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی بھی اپنا عہدہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نیو یارک سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق الجزائر کے تجربہ کار ڈپلومیٹ اخضر ابراہیمی شام میں امن مذاکرات، خاص طور پر حالیہ مذاکرات کی ناکامی سے بہت زیادہ ناراض ہیں، جس کی وجہ سے وہ رواں مہینے کے آخر تک اپنے استعفے کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اخضر ابراہیمی ڈیڑھ برس پہلے شام کے عموم میں کوفی عنان کے استعفے کے بعد خصوصی نمائندے کے طور پر منتخب ہوئے تھے۔
کوفی عنان بحران شام کے بارے میں تشدد اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے چھ شقوں پر مشتمل سلامتی کونسل کے منصوبے کی نگرانی کے لیے منتخب ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اقوام متحدہ میں بعض با اثر ملکوں کی مداخلت اور اس کام میں ناکامی کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ اخضر ابراہیمی کے ممکنہ استعفے کے بارے میں خبر ایسے وقت شائع ہوئی ہے کہ عرب ذرائع نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اخضر ابراہیمی کے نائب مارچ کے آخر تک اپنا عہدہ چھوڑ کر شام کو ترک کرنے والے ہیں۔
مبصرین، امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کی طرف سے دہشت گردوں کی ہمہ گیر حمایت اور شام کے بحران کے حل کے بارے میں خلاف ورزیوں کو اقوام متحدہ کے نمائندوں کی کوششوں کی ناکامی کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں کہ خود امریکہ شام میں دہشت گردوں کا سب سے بڑا حامی ہے، ایسی صورت میں امریکہ میں داخلی سلامتی کے وزیر نے کہا کہ واشنگٹن بعض یورپی ملکوں کے ساتھ شام میں جنگ کے لیے جانے والے مشتبہ افراد اور شام سے واپسی پر ان پر نظر رکھنے کے سلسلے میں تعاون کر رہا ہے۔ مغربی نوجوانوں کی توجہ انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گرد چینلوں کی طرف مرکوز ہونا مغربی حکام کے لیے چیلنج میں تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے کہ مغربی حکومتیں ان انتہا پسندوں کے دہشت گردانہ اقدامات کے بعد وطن یا اپنے ملکوں کی طرف واپسی کے بارے میں خوف و ہراس اور وحشت میں مبتلا ہیں، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغربی حکام کے مطابق اب تک اکیلے فرانس سے ہی 700 دہشت گرد شام کی حکومت اور لوگوں کے خلاف جنگ میں مشغول ہیں۔
افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے صرف اپنے مفادات کے لیے افغانستان میں جنگ شروع کی۔
اسلام آباد میں بم دھماکے میں کئی افراد کے اہل خانہ ناموں کی لسٹ چیک کر رہے ہیں۔
داعش کے کمانڈروں کا شکار کرنے والا نامعلوم گروہ۔
روس کے صدر اور وزیر دفاع فوجی مشقیں دیکھنے جا رہے ہیں۔
ہندوستان کے اتر پردیش میں تیندوے کا حملہ، 7 افراد زخمی ہو گئے۔
جنوبی چین کے ریلوے اسٹیشن پر مسافروں پر چاقوؤں سے حملہ، 27 ہلاک، 162 زخمی۔
طرابلس میں پارلیمنٹ پر حملے کے ایک دن بعد کا ماحول۔
جنوبی سوڈان کی یہ خواتین پانی کے انتظار میں۔
بلوچستان میں پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی خانہ جنگی شدت اختیار کر گئی۔ پاکستان پوسٹ، نیو یارک۔ پاکستان اور طالبان کے درمیان مذاکرات شہ سرخیوں میں ہیں اور سیاستدانوں اور سفارتکاروں سمیت سب کی توجہ ان مذاکرات پر ہے۔ اس بات چیت پر کسی کی توجہ نہیں جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے طویل خانہ جنگی کو ختم کر سکتی ہے۔ حکومت نے ابھی تک اس قافلے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، جیسے گمشدہ افراد کا کبھی کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ 17 جنوری کو بلوچستان میں خوزدار کے قریب گاؤں توتک میں ایک اجتماعی قبر سے 13 لاشیں برآمد ہوئیں۔ اب تک ان میں سے صرف 2 مسخ شدہ لاشوں کی شناخت ہو سکی ہے، اور یہ ان 2 افراد کی تھیں جو 4 ماہ پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری اہلکار نے پیشین گوئی کی ہے کہ اس قسم کی کئی اور لاشیں منتظر ہیں کہ انہیں بھی دریافت کیا جائے۔ فرنٹیئر کور، لشکر جھنگوی اور دیگر گروہ سب کے سب ایک دہائی سے لوگوں کو اٹھاؤ اور دفن کرو کی ایک مہم پر ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بھی بلوچستان میں گمشدہ افراد کے بارے میں کئی بار استفسار کر چکی ہے، لیکن وزیراعظم نواز شریف کی حکومت اس معاملے میں کوئی قدم اٹھانے میں ناکام ہو چکی ہے۔
گمشدہ افراد کے گھر والے حکومت کے سامنے اپنی حالت زار بیان کرنے کے لیے سردی کے ان مہینوں میں کراچی سے اسلام آباد کی جانب ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ فروری کے شروع میں یہ قافلہ لاہور تک کا فاصلہ طے کر چکا تھا، جہاں وہ 4 ماہ کے پیدل سفر کے بعد پہنچے تھے۔
المیہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات پر ملک میں شدید بحث جاری ہے، اور مذاکرات کے حامی اور مخالف لوگ روزانہ اس موضوع پر دھواں دھار بحثیں کر رہے ہیں، لیکن بلوچ قوم پرستوں سے مذاکرات کے بارے میں کوئی جھگڑا دکھائی نہیں دیتا۔ بظاہر ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ بلوچ قوم پرستوں سے بات چیت کی ضرورت ہے، لیکن اصل مسئلہ فوج کا ہے کہ وہ رضامند ہے یا نہیں۔ پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ آئی اے رحمان کے بقول، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے بعد تو یہ بات اور بھی مضحکہ خیز لگتی ہے کہ آپ بلوچ قوم پرستوں سے بات چیت نہیں کر رہے۔ بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ 5 برسوں میں طالبان ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اس کے مقابلے میں بلوچستان کی شورش میں مارے جانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن پاکستان کی وفاقی حکومت کی جانب سے کسی بھی بڑے اقدام کی غیر موجودگی میں، کہ جس میں وہ فوج، پارلیمان، سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے دیگر متعلقہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے، لگتا ہے بلوچ شدت پسندوں کے ساتھ بات چیت کا کوئی امکان موجود ہے۔ جب تک بلوچستان پر وفاقی حکومت خاموش ہے، پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین خانہ جنگی میں مزید لاشیں گریں گی۔ اس سے نہ صرف خانہ جنگی کی طوالت کے ریکارڈ ٹوٹیں گے، بلکہ بہت سے دل بھی۔
اگلے پردھان منتری کا طوطا یو پی کے پنجرے میں قید، نئی دنیا ہندوستان۔ 2014 کے لوک سبھا انتخابات جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں، سیاسی سرگرمیاں بھی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ میڈیا سے لے کر عوام تک سب قیاس آرائیوں میں مصروف ہیں کہ اگلا پردھان منتری کون ہوگا، مگر اتنا تو طے ہے کہ پردھان منتری کے طوطے کی روح اتر پردیش کے پنجرے میں ہی قید ہے۔ یہاں لوک سبھا کی 80 سیٹیں ہیں، اور جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی وہی لال قلعے پر پرچم لہرائے گی۔ اتر پردیش میں اس وقت سب سے بری حالت کانگریس کی ہو رہی ہے۔ گزشتہ عام انتخابات میں اسے 21 سیٹیں ملی تھیں، اور اتنی زیادہ سیٹیں ایک مدت کے بعد کانگریس کے حصے میں آئی تھیں، مگر یہ خوشی بہت دیر پا ثابت نہیں ہوئی۔ 2012 میں جو اسمبلی انتخابات ہوئے، انہوں نے کانگریس کو بتا دیا کہ اس کا یو پی کا راستہ آسان نہیں ہے۔ 403 رکن والی اسمبلی میں اسے صرف 28 سیٹیں حاصل ہوئیں۔
سماج وادی پارٹی اس وقت ریاست میں برسر اقتدار ہے، اسے گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں 23 سیٹیں ملی تھیں۔ 2012 کے اسمبلی انتخابات میں اس کی مقبولیت بڑھی، اور 224 سیٹیں حاصل کر کے اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، مگر ملائم سنگھ یادو نے خود وزیر اعلیٰ نہ بن کر اپنے بیٹے اکھلیش یادو کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ ملائم سنگھ کی آنکھوں میں دہلی کا سپنا تھا، اور وہ خود کو وزیر اعظم کے رول میں دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اکثر سماج وادی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اور انہی کی مدد سے آج تک اسے کامیابی ملتی رہی ہے، مگر اس بار ان کا موڈ اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ اکھلیش سرکار میں کئی مسلم کش فسادات ہوئے، اور مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان ہوا۔ مظفر نگر کے فسادات اس قدر ہولناک تھے کہ یہاں کے مسلمان آج بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے ہیں۔ اس کا خمیازہ ایس پی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔
اس بار بی جے پی اتر پردیش میں انحصار کر کے چل رہی ہے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی بھی یو پی کے ہی بل بوتے پر وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اٹل بہاری واجپائی کو بھی اتر پردیش نے ہی وزیر اعظم بنایا تھا اور اب نریندر مودی کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے یو پی سے 35 سیٹیں نکال لیں تو وہ سرکار بنانے کے مضبوط دعوے دار ہو جائیں گے۔ بی جے پی کے ساتھ عام طور پر برہمن اور لالا رہے ہیں، مگر گزشتہ کچھ الیکشن سے وہ دور ہو گئے تھے، اس بار مودی کے سبب وہ قریب آ رہے ہیں۔
بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی بہت خاموشی سے اپنے پتے کھیل رہی ہیں۔ انہوں نے ملائم سنگھ کی طرح چیخ پکار نہیں مچائی ہے اور نہ ہی کھل کر کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں۔ مایاوتی اتر پردیش کی سیاسی پچ پر ایک شاطر کھلاڑی کی طرح ہیں اور ان کا مقصد اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ پھٹنے کے قریب دنیا اور مناسب رد عمل کی عدم موجودگی، ایشیا ٹائمز، تھائی لینڈ۔ دنیا میں ایک نئی صورتحال رونما ہو رہی ہے۔ جنگ اور سامراجی اصولوں کو دیکھا جائے تو آج کا انسان غیر معلوم سرحدوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ سے لے کر بوسنیا تک، ترکی سے لے کر وینیزویلا تک، عوامی احتجاج نہ صرف بے نظمی کا باعث بنا ہے بلکہ عالمی سطح پر نظم کی عدم موجودگی کو واضح کر رہا ہے۔ چھوٹی اور بڑی، پرانی اور نئی ریاستوں میں ایک مرکزی اقتدار پر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے۔ خانہ جنگی اور تشدد میں واضح طور پر اضافہ ہوا ہے۔ زیادہ تر جنگوں میں بیرونی مداخلت کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ طاقت ایک حکومت کے ہاتھ سے نکل تو ہی ہے، لیکن نئی حکومت کے بجائے خلشار کیفیت باقی ہے کہ اس اقتدار